بسم الله الرحمن الرحيم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں یعنی قرآن مجید کی آیتوں میں جھگڑا صرف کافر لوگ ہی کرتے ہیں. منافیہ ہے اور الا استثناء کے واسطے ہے. اس کی وجہ سے ہر طرح کا ترجمہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں یعنی قرآن مجید کی آیتوں میں کافر لوگ ہی جھگڑے کھڑے کرتے ہیں تو ان کافروں کا دوڑ بھاگ کرنا, چلنا پھرنا شہروں کے اندر یہ آپ کو دھوکے کے اندر نہ ڈالے. یہ صحیح سلامت دنیا کمانے کے واسطے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں گھومتے پھرتے ہیں, یہ چیز آپ کو دھوکے کے اندر نہ ڈالے. اس لیے کہ ان کا انجام بالآخر جہنم ہے. یہ آیت گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی, اس لیے کہ مکہ کے جو قریش تھے وہ یمن شام وغیرہ کے تجارتی سفر کیا ہی کرتے تھے. سال میں ان کے دو سفر طے تھے, ایک سردیوں کے موسم میں ایک گرمیوں کے موسم میں. لیلا کے قریش لیلا کے ہم رحلت شتاء وصیف, تو یہ یمن شام وغیرہ کے سفر میں جاتے ہیں, خوب دنیا کما کر کے لاتے ہیں اور بڑے مزے سے رہتے ہیں. تو یہ چیز دھوکے کے اندر نہ ڈالے. اس میں ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو بھی یہ شک اور شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ کافر لوگ اگر باطل مذہب پر ہوتے تو یہ دنیا کی نعمت ان سے چھین لی جاتی. تو مسلمانوں کے یقین کو بھی باقی رکھنا ضروری تھا کہ دنیا میں ان کی دوڑ دھوپ یہ ان کی کامیابی کی علامت نہیں ہے, اس لیے کہ نتیجتاً ان کو جہنم کی سزا ہونے ہی والی ہے. نیز خود ان مکہ کے کافروں کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ وہ خود یوں سمجھتے تھے کہ اگر ہم مجرم ہوتے تو ہم سے سب نعمتیں سلب ہو جاتی, لیکن ہم مجرم نہیں ہیں اسی لیے ہم کو دنیا کی نعمتیں مل رہی ہے. تو ان کو بھی کہا گیا کہ تم لوگ خوش فہمی کے اندر مت رہنا کہ ہمارا اس طرح عافیت سے سلامتی سے سفر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی علامت ہے. اس آیت میں اہل ایمان کو بھی ایک نصیحت کر دی گئی کہ اگر کوئی کافر دنیا میں سلامتی اور عافیت کے ساتھ دوڑ دھوپ کرتا ہوا نظر آوے تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کی طرف حسرت کی نگاہوں سے دیکھنا نہیں چاہیے کہ یہ کیسے یہاں وہاں وہاں یہاں گھوم رہے, سیر کر رہے, تفریح کر رہے, خوب دنیا کما رہے. مسلمانوں کو بھی رشک کی نگاہوں سے ان کو دیکھنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ اس کا انجام ان کافروں کے حق کے اندر جہنم ہے. دوسرا مضمون ہے ما یجادل فی آیات اللہ, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اندر جھگڑا کرنا. اللہ تعالیٰ کی آیات اور عظمت کے نشانات ایسے واضح ہیں کہ اس میں کسی طرح کی جھگڑے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اتنی واضح اللہ کی آیتیں ہیں, اتنے واضح اللہ کی عظمت کے نشانات ہیں, پھر بھی ظالم کافر لوگ اس میں جھگڑا کھڑا کرتے ہیں اور فضول بحث و مباحثے اس کے اندر کھڑے کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ کی آیتوں کے اندر جھگڑے کھڑے کرنا کافروں کی علامت بتلایا گیا. دوسری آیت میں خود مسلمانوں کو اللہ حکم دیتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن, تو بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے. تو اس کا حل اس طریقے سے کریں گے کہ جو جدال احسن طریقے سے ہوتا ہے دین کی تائید کے واسطے, دین کی نصرت اور اشاعت کے واسطے, دین پر آنے والے اشکالات کو دور کرنے کے واسطے, وہ جدال احسن کی شریعت میں تاکید آئی وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن. اور یہاں آیت میں جس جدال سے منع کیا گیا وہ جدال باطل ہے. تو قرآن مجید میں نصوص کے اندر اس کو کھوٹا اور غلط ٹھہرانے کے واسطے, اس میں عیب اور اشکال پیدا کرنے کے واسطے, لوگوں کے ذہنوں میں تردد اور الجھن پیدا کرنے کے واسطے جو بحث و مباحثے کیے جاتے ہیں وہ شریعت کی نظر کے اندر ممنوع ہے. حدیث میں اس طرح کے جدال کو کفر کہا گیا ہے. قرآن مجید کے اندر اس طرح جدال کھڑا کرنا کفر کہا گیا ہے. اس سے مراد قرآن کی آیتوں میں تانا دینا, فضول قسم کے شبہات نکالنا, یا کسی آیت کے ایسے معنی بیان کرنا جو دوسری آیت اور نصوص کے خلاف ہو, یہ سب چیزیں تحریف قرآن کے درجے کے اندر ہیں. البتہ قرآن میں ایسی بحث کرنا جس کا مقصد ایضاح حق, ابطال باطل, منکرین کے شبہات کا ازالہ, ایسا بحث کرنا یہ شریعت کی نظر کے اندر پسندیدہ ہے. کذبت قبلہم قوم نوح, کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم, ان مکہ کے کافروں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نبیوں کو جھٹلایا تھا. یہ مضمون بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہے کہ مکہ والے آپ کو جھٹلاوے, اس کی وجہ سے آپ نا امید نہ ہو جائے. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نبیوں کو جھٹلایا تھا. والاحزاب, اور نوح علیہ السلام کے بعد کی قوموں نے بھی, دوسری جماعتوں نے بھی, جیسے کہ قوم عاد نے, قوم ثمود نے, یہ سب قومیں نوح علیہ السلام کے بعد کی قومیں تھیں. نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آنے والی ان قوموں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ لِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ. ہم, اس کے معنی ہم اردو میں کرتے ہیں قصد اور ارادہ کرنا. اصطلاح میں ہم کہتے ہیں دل کے اندر کسی کام کے کرنے کا پکا ارادہ کر لینا, کسی کام کو کرنے سے پہلے, کسی کام کو کرنے سے پہلے کسی کام کے کرنے کا دل میں پکا ارادہ کرنا, اس کو ہم من سے تعبیر کرتے ہیں. چاہے وہ کام بھلا ہو یا وہ کام برا ہو, اس کو ہمت سے تعبیر کیا جاتا ہے. دوسری بات آیت میں یہ فرمائی گئی کہ دیکھو ہر امت نے یہ پکا ارادہ کیا تھا کہ اپنے اپنے نبیوں کو, اپنے اپنے رسولوں کو قتل کرے, سزا دے دے, گرفتار کر لے دے, قید کر دے, جلا وطن کر دے. وجادلوا بالباطل, اور نبیوں کے ساتھ ناحق جھگڑے انہوں نے کھڑے کیے. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ, ناحق جھگڑوں کے ذریعے سے حق بات کو وہ مٹانا چاہتے تھے, حق بات کو وہ ڈگمگا دینا چاہتے تھے. فَأَخَذْتُهُمْ, اللہ فرماتے کہ ہم نے ان سب کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ, دیکھو میری سزا جو ہے کیسی ہوتی ہے, میری پکڑ جو ہے کیسی ہوتی ہے. طبرانی نے حدیث نقل کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے باطل کی مدد کی تاکہ حق کو کمزور کر دے رہے. اس سے اللہ تعالی اور اس کے رسول بری الذمہ ہیں. اللہ بھی بری الذمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری الذمہ ہیں. یہ بہت خطرناک الفاظ ہے حدیث کے, فکیف کان عقاب. دیکھو میری جب ان کے اوپر پکڑ آئی تو کیسی میری سزا رہی. فَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اسی طرح آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی. کون سی بات ثابت ہو گئی؟ کہ اللہ تعالی جتنے بھی یہ سخاوت والے ہیں ان لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے جن کے لیے سخاوت مقدر تھی, جو ایمان نہیں لائے, کفر میں پڑے رہے, ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھریں گے اور یہ لوگ دوزخ کے اندر جانے ہی والے ہیں. بعض مفسرین نے انہم اصحاب النار کو لئنہم اصحاب النار کے معنی میں لیا ہے. اگر اس کو لئنہم اصحاب النار کے معنی میں لے لے تو مطلب یہ ہوگا کہ گزشتہ زمانے میں نبیوں کے جو منکر تھے ان کی طرح موجودہ زمانے کے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منکروں پر بھی اللہ تعالی کی بات سچی ہے, کیونکہ وہ یہ بھی اصحاب النار میں سے ہیں. حضور کے زمانے کے کفار بھی اصحاب النار میں سے ہیں, اسی لیے ان کے حق میں بھی یہ بات ثابت اور طے شدہ ہے. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم. جو لوگ, جو ملائکہ اللہ تعالی کے عرش کو اٹھاتے ہیں اور جو ملائکہ ان کے ارد گرد ہیں, وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں. دیکھو حمد کے ساتھ ملی ہوئی تسبیح کون سی؟ سبحان اللہ وبحمدہ. اس میں سبحان بھی آ گیا, اللہ کی حمد بھی آ گئی. اسی لیے اس کو حدیث کے اندر کلمتان حبیبتان الرحمن کہا گیا, رحمان کو محبوب ترین کلمے کہے گئے. تو اللہ تعالی کے عرش کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں اس وقت چار ہے, اور قیامت کے دن یہ فرشتوں کی تعداد آٹھ ہو جائے گی. تو یہ فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں؟ نمبر ایک, اللہ کے حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں. ایک کام ان کا یہ ہو گیا. ومن حول, عرش کے اٹھانے والوں کے جو ارد گرد دوسرے فرشتے ہیں ان کو کروبین کہا جاتا ہے, چھوٹے کاف کو. تو یہ سب ملائکہ کا ایک کام ہے اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھنا. دوسرا کام, وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اور وہ اللہ تعالی کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اللہ کی ذات کے اوپر, اللہ کے صفات کے اوپر وہ بھی ایمان لاتے ہیں. تیسرا کام, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, یہ فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کلمات آگے آ رہے ہیں. اب یہاں پہلی بات یہ سمجھو کہ یہ انسان کا کتنا بڑا شرف ہے کہ ملائکہ انسانوں کے لیے دعا کریں, اور وہ بھی کون سے فرشتے؟ جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اعلیٰ ترین مخلوق حاملین عرش, وہ انسانوں کے لیے دعا کرے, یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. دوسری بات یہاں غور کرنے کی کہ اس میں ملائکہ کی فضیلت کا بھی بیان ہو گیا. کیسے؟ جس طرح انسان اور دوسری مخلوقات, انسان اور دوسری مخلوقات ایمان بالغیب رکھتے ہیں, اس طرح ملائکہ بھی ایمان بالغیب رکھتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ملائکہ بھی غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان بالغیب میں دوسری مخلوقات کے ساتھ ساتھ ملائکہ بھی شامل ہو گئے. اسی طریقے سے جہاں دوسری مخلوقات انسانوں کے لیے دعا کرتی ہے, جہاں دوسری مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, وہاں خود ملائکہ بھی دعا والا عمل کرتے ہیں. اسی لیے اس میں ملائکہ کی بھی جو ہے ایک صفت ہو گئی. اب یہاں ایک بات غور کرنے کی کہ دیکھو یسبحون کا لفظ آیا, پھر یؤمنون کا لفظ آیا, تو تسبیح کا تعلق ہے زبان سے اور ایمان کا تعلق ہے قلب سے. نتیجہ کیا نکلا کہ ملائکہ بھی لسان سے بھی اعمال کرتے ہیں اور ان کے دل بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. تو پہلے لسان, قلبی ایمان, یہ دونوں چیزیں ملائکہ کے اوصاف کے اندر شامل ہیں. اب یہ ملائکہ کیا دعا کرتے ہیں, ربنا وسعت کل شیء رحمہ, اے اللہ آپ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں, وعلم آپ کا علم بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں, فاغفر للذین تابوا, لہذا جو ایمان والے شرک سے توبہ کرے اے اللہ آپ ایمان والوں کی مغفرت فرما دیجئے, واتبعوا سبیلک, جن ایمان والوں نے آپ کا راستہ اسلام کا اپنایا اور اس کی اتباع کی, اللہ آپ ان لوگوں کی مغفرت فرما دیجئے, وقہم عذاب الجحیم, اے میرے رب آپ ان کو جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچا لیجئے. اتنی پیاری دعا ملائکہ ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں. اور دعا, ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم, اے ہمارے رب کے ایمان والوں کو آپ داخل کر دیجئے ایسی باغات کے اندر ہمیشہ رہنے والے جس کا آپ نے ان ایمان والوں سے وعدہ کر رکھا ہے. اور صرف ایمان والوں کے لیے نہیں, ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم, ایمان والوں کو بھی جنت میں داخلہ دیجیے اور ایمان والوں کے باپ دادے, ان کی بیویاں, ان کی اولاد, جو کہ نیک اور صالح ہوئے ان کو بھی اللہ آپ جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیے. کتنی جامع دعا ہے ان ملائکہ کی مومنین کے حق میں, کہ مومنین کے لیے بھی جنت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے گھر والوں اور رشتہ داروں کے لیے بھی جنت کی دعائیں کرتے ہیں. حدیث میں عجیب و غریب مضمون آیا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو جنتی لوگ پوچھیں گے ملائکہ سے, اینا ابھی, میں تو آیا لیکن میرے ابا مجھے جنت میں نہیں دکھتے, اینا امی, میری ممی مجھے نہیں دکھ رہی ہے, اینا ولدی, میرا بیٹا مجھے نہیں دکھ رہا ہے. اس میں دونوں احتمال ہے, کیا ایک تو یہ کہ نفس جنت میں وہ ان کو نظر نہیں آتا, دوسرا احتمال یہ کہ جنت کے جس اعلیٰ ترین درجے میں وہ پہنچا اس درجے میں اپنے ماں باپ کو نہ پاوے, تو یہ سوال کرے گا ملائکہ سے, اینا ولدی, میرا بیٹا کہاں گیا, اینا زوجتی, بیوی میری کہاں گئی, دکھتی نہیں, اس کے بغیر تو جنت میں مجھے کیسے مزہ آئے گا. تو اس طریقے سے وہ جنتی سوال کرے گا, چنانچہ ملائکہ اس کو جواب دیں گے کہ بھائی دیکھو اس کے اعمال جو ہے نا تیرے جیسے نہیں تھے کہ وہ تیرے درجے کے اندر آ سکے, ایسے اعمال اس کے نہیں تھے. تو اس پر وہ جنتی یہ کہے گا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری یہ درخواست ہے کہ میں جو اعمال کرتا تھا اپنے لیے بھی کرتا تھا اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کرتا تھا, اس لیے ذرا ان کو یہاں پر لائیے تاکہ میری خوشی مکمل ہوئے, یہ تو ابھی میری خوشی ناقص اور ادھوری ہے. چنانچہ اس کی درخواست اور دعا کے اوپر اس کے گھر والوں کو بھی اس درجات کے اندر پہنچا دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ومن صلاح, اس کے اندر اس کی صلاحیت ہو. لہذا اگر نعوذ باللہ ماں باپ اولاد بیوی کافر ہو تو پھر اس کی آرزو تو ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ لوگ جنت میں آ گئے. تو ومن صلاح میں وہ آ گیا کہ ان کے اندر نفس دخول جنت کی صلاحیت اور قابلیت تو ہونی چاہیے, تو جا کر کے وہ اس درجات کے اندر آ سکیں گے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر خاندان میں ایک آدمی بہت اونچے درجے کا ہو, دوسرے لوگوں کے اعمال کے اندر کمی ہو, تو ایک آدمی کے اونچے اعمال کی برکت سے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ درجات عطا فرما دیں گے اور اس درجے کے اندر پہنچا دیں گے. دوسری بات یہ لکھی ہے کہ جو لوگ اونچے اونچے درجات پر پہنچ گئے اور ان کے جو رشتے دار ابھی نیچے کے درجات کے اوپر ہے, تو نیچے کے درجے والے کیا عرض کریں گے, ہماری بھی تو دنیا میں ایسی چاہت کوشش محنت فکر رہتی تھی کہ یہ جو ہمارے خاندان میں بڑے بزرگ تھے ان کے جیسے اعمال ہم بھی کریں, ان کی جیسی نیتیاں ہم بھی کریں, ان کی چال چلگت ہم بھی اپنائیں, لیکن ہم کر نہیں سکے. ورنہ کوشش تو ہماری بھی تھی کہ ہم ان کے جیسے درجات پر آ جاوے, ان کے جیسے اعمال کرے, ان کی جیسی نیکیاں کرے, لیکن کر نہیں سکے. بس ان کی جو نیتیں تھی ان کے جیسے اعمال کے کرنے کی, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نواز دیا جائے گا اور ان کے درجات کے اوپر پہنچا دیا جائے گا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو اپنے خصوصی عنایتوں سے اس مقام کے اوپر پہنچا دیں گے, اس لیے یہ فضیلت ہے. تو بھائی وہاں یاد رکھیو, اکیلے اکیلے اونچے درجے پہ چلے مت جائیو. انکا انت العزیز الحکیم, یقیناً اللہ آپ بڑے زبردست ہے اور بڑے جو ہے حکمت والے ہیں. وقیہم السیئات, یہ بھی ملائکہ کی دعا اہل ایمان کے حق میں کہ اللہ آپ ان ایمان والوں کو سیئات سے بچا لیجیے. کیا مطلب سیئات کا؟ نمبر ایک, اے اللہ ان کو عذاب سے بچا لیجیے, یہ دعا مانگی. نمبر دو, سیئات سے مراد ہے خلاف مزاج ناگوار باتوں سے اے اللہ آپ ان کو بچا لیجیے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی جو مزاج اور طبیعت کے خلاف ہوتی ہے, طبیعت کو ناگوار گزرتی ہے, اے اللہ خلاف مزاج ناگوار چیزوں سے آپ ان کو بچا لیجیے. نمبر تین, سیاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ ان کو اعمال سیئہ سے بچا کر کے رکھیے کہ وہ برے اعمال کرے ہی نہیں, یعنی آپ ان میں ایسی خوبیاں پیدا فرما دیجئے کہ وہ برے اعمال کی طرف جائے ہی نہیں. اور ظاہر بات ہے کہ برے اعمال سے حفاظت یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے. ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتہ, اور جس کو آپ اس دن قیامت کے دن برائی سے بچا لے گئے, پکی بات یہ کہ آپ نے ان کے اوپر رحم کر دیا. وذالک هو الفوز العظیم, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ کوئی قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا جائے. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون, یقینا جن لوگوں نے کفر کیا دنیا میں تو قیامت کے دن ملائکہ ان کو پکاریں گے. کیا پکاریں گے؟ کہ اللہ تعالی آج تمہارے اوپر ایسے ناراض ہے, جتنا تم خود اپنی جانوں سے اپنے نفس سے ناراض ہو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے ناراض ہے. اس تدعون جب دنیا میں تم کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم لوگ کفر کیا کرتے تھے. اب دیکھو اس آیت کے دو مطلب. پہلا مطلب آیت کریمہ کا یہ لینے کا کہ قیامت کے دن جب کافروں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ اپنے نفس کو خطاب کریں گے, ابے تیری وجہ سے ہم یہاں آئے, تیری وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر جلنا پڑ رہا ہے, اور حسرت اور افسوس کے اندر وہ اپنے پوروں کو چبا چبا کر کے کھا جائیں گے اور اپنے نفس کے اوپر بہت ناراض ہوتے ہوں گے. تو اس وقت کے اوپر ملائکہ کی طرف سے ان کو آواز دی جائے گی کہ آج جیسے تم اپنے نفس کے اوپر ناراض ہو رہے ہو, غصے ہو رہے ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے اس سے بھی زیادہ ناراض تھے کہ جب دنیا کے اندر تم کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم ایمان نہیں لاتے تھے, تو اس وقت اللہ تم سے اس سے بھی زیادہ ناراض تھے. جتنے آج تم اپنے نفس پر ناراض ہو رہے ہو کہ تیری وجہ سے جہنم میں آنا پڑا, ہمارا سو ہما ابری ہو نفسی ان نفس ہمارا تم بسو, اس برے نفس پر انسان اس دن جیسا ناراض ہوگا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض تھے. کب؟ جب دنیا میں تم کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ تم سے آج سے بھی زیادہ ناراض تھے. گویا کہ ناراضگی کے زمانے الگ الگ ہو گئے. ایک ناراضگی کا زمانہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دنیا کے اندر, دوسرا ناراضگی کا زمانہ ہو گیا آج جو تم لوگ اپنے نفس کے اوپر ناراض ہو رہے ہو. تو ان الذین کفروا, جو کافر لوگ ہیں ان کو ملائکہ پکاریں گے حالانکہ وہ اس وقت کے اوپر اپنی جانوں پر ناراض ہو رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ناراض ہے, اس سے بھی زیادہ ناراض تھے جب تم کو دنیا میں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم لوگ انکار کرتے تھے. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. تو اس وقت کے اوپر زبان سے کہیں گے اللہ آپ نے ہم کو دو بار موت عطا فرمائی, دو بار زندگی عطا فرمائی, اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں, بتاؤ جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے, دنیا کی طرف جانے کا کوئی راستہ ہے. اب یہ دو موت اور دو حیات سے کیا مطلب؟ دیکھو انسان اپنی ماں کے پیٹ میں چار مہینے جب پورا کرتا ہے, اللہ کی طرف سے روح ڈالی جاتی ہے, اس سے پہلے انسان بے جان مردار تھا. چار مہینے اس سے پہلے کیا تھا؟ نطفہ. نطفے سے پہلے کیا تھا؟ غذا. اس وقت گویا کہ وہ بے جان تھا. جب نطفہ چار مہینے ماں کے پیٹ میں رہ چکا تب اس کے اندر اللہ کی طرف سے جان ڈالی گئی. تو موت سے مراد پہلی موت لینے کی کون سی؟ چار مہینے حمل میں گزرنے پر جو روح ڈالی جاتی ہے اس سے پہلے والا زمانہ, وہ ایک موت ہو گئی. پھر دوسری موت کون سی ہو گئی؟ جب دنیا کی زندگی انسان پوری کرتا ہے اور سب جو موت آتی ہے وہ زندگی, وہ موت مراد لینے کی. اور دو حیات, ایک حیات دنیا کی اور ایک حیات قیامت کے بعد والے, یہ دو زندگی جو ہے مراد لی جائے گی. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ موت پہلی جو دنیا میں پیش آتی ہے, پھر اس کو قبر کے اندر ملائکہ آ کر کے زندہ کرتے ہیں, پھر قبر میں اس کو موت آ جاتی ہے, پھر آخرت میں وہ زندہ کیا جاتا ہے. تو ایک قبر والی زندگی, ایک آخرت والی زندگی, ایک موت قبر کی, ایک موت دنیا کی. اس طرح دو موت دو حیات, یہ بھی بعض حضرات نے مطلب مراد لیا ہے. فاعترفنا بذنوبنا, یہ خاص سببیہ ہے. دو موت اور دو زندگی کا مجموعہ ہمارے لیے گناہ کے اعتراف کا ذریعہ بن گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب میں کہا جائے گا, ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم, یہ عذاب جو تم کو جہنم میں دیا جا رہا ہے نا, کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں جب ایک اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا تو تم توحید کا انکار کرتے تھے, وَإِن شَرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا, اور جب اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا تھا تو تم ایک تو شرک کو تم لوگ مان لیتے تھے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ, تو آج تم کو عذاب دینے کا فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے, جو بہت بڑے بلند ہے, بڑے ہیں, اپنے مخلوق پر غلبہ رکھتے ہیں اور بڑے عظیم ہیں. وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ, وہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی توحید کے دلائل دکھلاتے ہیں. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتے ہیں, یعنی روزی کے اسباب اتارتے ہیں, بارش. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ, جو آدمی انابت کرنے والا ہو, یعنی شرک سے انابت کر کے توحید کی طرف آنے والا ہو, وہی آدمی نصیحت حاصل کرتا ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, تم اللہ تعالیٰ کو پکارو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, دین کو کرتے ہوئے, اطاعت کو ظاہر کرتے ہوئے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگر کے کافروں کو تمہارا اخلاص ناپسند ہو. رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ, اللہ تعالیٰ کے درجات, اللہ کی صفات بہت بلند اور بہت اونچے اونچے ہیں. بعض نے رفیع کو رافع کے معنی کے اندر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات جنت میں بلند کرنے والے ہیں. دیکھو بعض مفسرین نے یہاں عرش کی رفعت بھی مراد لی ہے. بعض حضرات یہ کہتے کہ دنیا میں سب سے اونچا درجہ نبوت ہے, اور آخرت میں جو درجات ہوں گے نا وہ دنیاوی درجات پر مرتب ہوں گے. اسی لیے دنیا میں سب سے اونچا درجہ نبیوں کا, تو وہاں بھی سب سے اونچا درجہ نبیوں کا. اس کے بعد نیچے جیسے درجے دنیا کے, صحابہ, تابعین, اولیاء, علماء, اس ترتیب سے چلے گا. یلقی الروح من امرہ, روح سے مراد نمبر ایک وحی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی وحی کو اپنے حکم سے, علامہ یساؤ من عبادی, اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتے ہیں اس کے اوپر ڈالتے ہیں, یعنی اتارتے ہیں. وحی کو روح سے تعبیر کیا گیا ہے. جس طریقے سے انسان کی روح انسان کے بدن میں سرایت کر جاتی ہے, اسی طریقے سے وحی بھی انسان کے دل دماغ میں بدن میں سرایت کر کے اس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا دیتی ہے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نسیان کاری نہیں ہوتا. بعض نے روح سے اللہ کا حکم مراد لیا ہے, بعض نے روح سے اللہ کے فیصلے مراد لیے. اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہوتی ہے وہ پورے عالم کی روح ہے, اس اعتبار سے بھی اس کو روح سے تعبیر کیا گیا. لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقَ, تاکہ اللہ تعالیٰ کے نبی لوگوں کو ڈرائیں ملاقات کے دن سے, کہ جس قیامت کے دن آسمان کے لوگ اور زمین کے لوگوں کی ملاقات ہوگی, ملائکہ اور انسانوں کی ملاقات ہوگی, خالق اور مخلوق کی ملاقات ہوگی، ظالم مظلوم ملیں گے، یومہم بارزون، قیامت کے دن سب کے سب لوگ ایک کھلے ہوئے میدان کے اندر ہوں گے، ظاہر ہوں گے، قبر سے نکل کر کے کھلے ہوئے میدان کے اندر آئیں گے، لا یقفا علی اللہ منہم شیء، اللہ تعالیٰ کے اوپر ان میں سے ان کی کوئی چیز اس دن نہیں چھپ سکے گی، تمام کی تمام چیزیں ظاہر ہو کے اللہ کے سامنے آئے گی۔ اب اس پر ایک علمی اشکال پیدا ہوتا ہے، آج بھی تو دنیا میں کون سی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے انسانوں کی کوئی چیز چھپے گی نہیں؟ تو مفسرین نے بہت پیارا جواب دیا، کیا فرماتے ہیں؟ تو دیکھو دنیا کے اندر معاملہ کیسا ہے کہ انسان جب کسی دیوار کی آڑ میں چلا جائے، کسی ہوٹل کے روم میں چلا جائے، کسی تنہائی کی جگہ میں چلا جائے، کسی بیچ پر چلا جائے تو وہ دیکھ سمجھتا ہے کوئی مجھے نہیں دیکھتا، میں بالکل چھپا ہوا ہوں، میں بالکل مخفی ہوں۔ کا دنیا کے اندر یہ جن چیزوں کو اپنے لیے چھپنے کے ذرائع سمجھتا ہے، قیامت کے دن وہ چھپنے کے کوئی ذرائع نہیں ہوں گے کہ جس کے پیچھے وہ چھپ سکے۔ یعنی دنیا میں وہ فرضی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میں چھپا ہوا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں۔ تو آخرت کے اندر تو یہ فرضی ذرائع بھی مفقود ہوں گے، ایک بھی ذریعہ نہیں ہوگا میدان قیامت کے اندر جس کی وجہ سے انسان یہ سمجھے کہ میں چھپا ہوا ہوں۔ اسی لیے خاص اس دن کے لیے فرمایا لا یخفا علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم، کہا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کے واسطے ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے جو بڑے غلبے والے ہیں اپنی تمام کی تمام مخلوقات کے اوپر۔ دیکھو یہ جو جملہ ہے لمن الملک اليوم، یہ کون کہے گا؟ تو بہت سی روایتوں کے اندر ہیں کہ خود باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اور پوچھیں گے، یہ کب پوچھیں گے؟ جب تمام مخلوقات فنا ہو جائے گی، چار معزز فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، اس وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، دنیا کے وہ سب بادشاہ لوگ کہاں گئے جو اپنی بادشاہت پر بڑی ڈنڈے مارا کرتے تھے، ہاتھ بتاؤ کس کے لیے بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا موجود نہیں، تو خود باری تعالیٰ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو بڑے غلبے والے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ہوگا، جو منادی قیامت کے میدان میں اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، اور وہ اس طرح کھینچ کر کے بلند آواز سے ندا کرے گا کہ پورے محشر والے اس سوال کو سنیں گے اور سب محشر والے مل کر کے جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ اب دونوں روایت میں تصدیق یہ ہے کہ یہ سوال جواب دو مرتبہ ہوں گے۔ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دو مرتبہ یہ آواز لگائی جائے گی، ایک ندا ہوگی نفخہ اولا کے بعد، جب سب لوگ مر جائیں گے تب اعلان کرنے والے بھی اللہ، جواب دینے والے بھی اللہ۔ دوسری مرتبہ یہ سوال جواب ہوگا نفخہ ثانیہ کے بعد محشر میں، تب اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرے گا اور اہل محشر اس کا جواب دیں گے للہ الواحد القہار یوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، لا ظلم اليوم، آج کسی کا ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلدی جلدی حساب لینے والے ہیں، دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن میں حساب لے کے تو اللہ فارغ ہو جائیں گے، یعنی اتنی مقدار میں حساب لے کر مخلوق کو اللہ فارغ کر دیں گے، جنتی سیلولہ جنت میں جا کے کریں گے۔ وانذرہم یوم الآزفہ،
اے نبی آپ ان مخلوق کو ڈرائیے قریب آنے والے دن سے, کیونکہ قیامت قریب ہے. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ, جبکہ لوگوں کو دل مارے خوف کے گلوں تک آ گئے ہوں گے اور لوگ اس کو دبا رہے ہوں گے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میدان قیامت کے اندر خوف اور گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ دل دھڑک کر کے گلوں تک پہنچ رہے ہوں گے. اتنے دھڑکیں گے دل خوف کی وجہ سے, گھبراہٹ کی وجہ سے گلوں تک پہنچ رہے ہوں گے, اور انسان اپنے دونوں ہاتھوں سے دل کو پکڑ کر کے دبائیں گے کہ کہیں سانس کے ساتھ یہ دل باہر نہ نکل آئے. اسی لیے لوگ اس کو دبا کر کے نیچے کی طرف رکھیں گے, یہ ہے کاظمین. تو دل گھبرا کر کے خوف کی وجہ سے تھر تھرا کر کے باہر نکل رہے ہوں گے, لوگ اس کو دونوں ہاتھوں سے دبا دیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ دل اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, اچھل کر کے گلے میں آ کر کے پھنس جائیں گے. یہ بھی ایک روایت ہے, دل اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, اچھل کر کے گلے میں آ کے پھنس جائیں گے, نہ نیچے اترے کہ چین آئے, کہ نہ باہر نکل جائے کہ موت آ جائے. ایسی بے چینی کی استراب والی کیفیت ہوگی. کاظمین بے چین, خوف و غم سے بھرے ہوئے, غصہ اور خوف, یہ سب چیزیں قابل برداشت نہیں ہوگی ایسی کیفیت کے اندر ہوں گے. ما بالظالمین من حمیم, ظالموں کے لیے اس دن کوئی محبت کرنے والا گرم جوش دوست نہیں ہوگا, ولا شفیع, کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا. یہ تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے, یعنی دل سر کوئی سفارشی کافروں کا آ بھی جائے تو ابھی اس کی سفارش قبول کی جائے گی نہیں. اولن تو سفارشی ہوگا ہی نہیں, اور دل پر جیول محال اگر کوئی سفارشی آ بھی جائے تو یوتا اس کی بات قبول کی جائے گی نہیں. کا مطلب آخرت کی سفارش دنیا کی طرح اندھادھند نہیں ہوگی. یہاں پہ سفارش کا مطلب ہی لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کیا, کہ نا اہل نا قابل لوگوں کے لیے سفارش کر کے ان کو کام کروا دو, اس کو لوگ سفارش سمجھتے ہیں. حالانکہ سفارش کا مطلب کیا, کوئی آدمی ایک منصب کا قابل ہے, اہل ہے, لیکن اس منصب کے لیے دو تین امیدوار ہے تو سفارش کر کے اس کا تقرر کروا دو. اور یہاں تو یہ ہے کہ نالائق نا قابل آدمی کی سفارش کر کے ان کو لگوا دو, بھائی یہ طالب علم مدرسے کے لائق نہیں ہے, پھر اب ان کو سفارش کر کے دباؤ دے کے زبردستی اس کا داخلہ کراؤ. یہ دنیا کی اندھادھند جو سفارشیں ہیں, آخرت میں ایسی سفارشیں چلنے والی نہیں ہیں. ایسی غلط سفارشیں شریعت میں گناہ ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ تو نگاہوں کی خیانتوں کو بھی جانتے ہیں. مفسر نے کتنا پیارا مطلب بیان کیا کہ اگر حرام چیزوں کی طرف تم آنکھیں چورا کر کے بھی دیکھ لو گے, اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں باری باری آنکھیں سے, یا ایک جو ہے خاص انداز سے جو اس کا ہوتا ہے دیکھ لیا تو بھی اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتے ہیں. وما تخفی الصدور, اور دلوں کے اندر جو گندے جذبات بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں, گناہوں کے عزائم کو بھی اللہ جانتے ہیں. واللہ یقضی بالحق, اللہ تعالیٰ تو صحیح اور سچی باتوں کے فیصلے کرتے ہیں. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء, اور جن کو یہ کافر لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہیں یہ بت, وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. جب وہ بت کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے شریک کیسے ہو گئے, اللہ کے پارٹنر کیسے بن گئے. دیکھو فیصلہ کرنے کے لیے سننے والا ہونا ضروری ہے, جاننے والا ہونا ضروری ہے. اس لیے قاضی کے شرائط آپ ہدایہ میں پڑھیں گے تو اس کی کیا کیا شرائط ہوتے ہیں, तो सुनने वाला हो तो फैसला करे, डेरा का ही का फैसला करे, कहा कुछ ने सुना कुछ ने फैसला ऊंधा मारा। और जो है दूसरी सिफत ये होनी चाहिए कि जानने वाला भी हो, खबर ही न हो तो आंधड़े बेड़ा पोड़ा, तो इस तरीके से वो उल्टा फैसला करे। इसीलिए फैसला करने के लिए सुनना और जानना, ये सब, और ये बुद्ध न तो सुनते हैं न तो जानते हैं, फिर वो काय का फैसला करेंगे। इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर, यकीनन अल्लाह ताला इन काफिरों की बातों को सुनने वाले और उनके कामों को जानने वाले हैं। अवलम यसीरू फिल अर्द फयंजुरू कैफ कान आकिबतु लजीन मिन कब्लिहिम कानूहुम अशद्द मिनहुम कुव्वा وآثارًا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. क्या ये लोग जमीन के अंदर चलते फिरते नहीं? देखो अभी काफिरों को आखिरत के अजाब से डराया गया, अब दुनिया के अजाब से डराया जा रहा है। क्या ये लोग जमीन में चलते फिरते नहीं कि देखते कि उनसे पहले जो नाफरमान लोग थे उनका कैसा बुरा अंजाम हुआ? हालांकि उनके पहले के लोग कानूहुम अशद्द मिनहुम कुव्वा, वो उन मक्का वालों से भी ज्यादा ताकत वाले थे। वह आसारन फिल अर्द, और उन्होंने जमीन के अंदर अपनी यादें अपने निशानात भी बड़े छोड़े, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई, बड़े बड़े बंगले बनाए, बड़े बड़े डैम बनाए, बड़े बड़े पानी के हौज बनाए, आलीशान मजबूत किले बनाए। फअखदहुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की सजा में अल्लाह ने उनको पकड़ के हलाक कर दिया, और उनको अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं था। ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات, ये सजा इसलिए हुई कि उनके पास अल्लाह के नबी सच्चे सच्चे सही सही मौजज़ात खुले खुले लेकर के आते थे। फकफरू, लेकिन उन्होंने नबियों का इनकार किया। फअखज़हुमुल्लाह, अल्लाह ने उनको अजाब में पकड़ लिया। इन्नल्लाह कवीयुन शदीदुल इक़ाब, इन्नहु कवीयुन शदीदुल इक़ाब, यकीनन अल्लाह ताला बड़े ताकत वाले भी है और बड़े सख्त सजा देने वाले भी है। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, مفسرین فرماتے ہیں کہ لمبا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور حضور کی امت کے کفار پر حجت قائم کرنے کے واسطے۔ پکی بات یہ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, اپنے معجزات لے کر کے, وَسُلْطَانِ مُبِينٍ, کھلی کھلی دلیلیں لے کر, عصا ید بیضا سب چیزیں, إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ, فرعون کی طرف اور اس کے وزیر حامان اور قارون کی طرف, فقالوا ساحر کذاب, یہ سب کم بخت کہنے لگے اللہ کے نبی کو کہ موسیٰ تو جادوگر ہے, جھوٹے۔ دیکھو یہ قائل اصل تو فرعون تھا, لیکن یہ سب بھی فرعون کی ہاں میں ہاں ملانے والے, اسی لیے یہ بھی تقریباً شامل ہو گئے کہ سب بدماش ایسے ہی تھے جو ایسی باتیں بولا کرتے تھے۔ ساحر کذاب, در حقیقت یہ سیاسی لوگوں کے سیاسی پروپیگنڈے کہ وہ کسی چیز کو سچا کو واقعی جو سچا ہو اس کو دنیا والوں کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایسے جملے بولا کرتے ہیں, یہ قدیم سیاسی پروپیگنڈے ہیں۔ فلما جاءهم للحق, جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سچی بات لے کر کے تشریف لائے, من عندنا, ہمارے یہاں سے, تو فرعون اور فرعونی لوگ کہنے لگے, قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه, کہنے لگے کہ موسیٰ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کی اولادوں کو کاٹ ڈالو, وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ, ان کی عورتوں کو زندہ رکھو تاکہ ہمارے گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے آوے, باسن پوچھے روٹی یہ سب کام کاج کرنے کے لیے آوے۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ, اور ان کی عورتوں کو جو ہے زندہ باقی رہنے دو۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا, یہ دوسری مرتبہ ہے پہلی مرتبہ تو کب؟ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت والے دور کے اندر، وہ نجومیوں کی بات کے اوپر جو کہا تھا نا فرعون نے، وہ خواب اور خواب کی تعبیر، تب بھی بنی اسرائیل میں بچوں کا قتل عام ہوا تھا، اور یہ دوسری مرتبہ کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد، معجزات دکھانے کے بعد، فرعون اور فرعونی لوگوں نے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان والوں کی اولاد کو قتل کرنے کا حکم عام جاری کیا، یہ دوسری مرتبہ کا واقعہ ہے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ نمبر ایک، بنی اسرائیل کو کمزور کرنا۔ اولاد سب قتل کر دی جائے تو کون رہے گا؟ بنی اسرائیل کو کمزور کرنا۔ نمبر دو، توہین کرنا بھی مقصد تھا۔ نمبر تین، پوری قوم کو یہ تاثر دینا کہ ہم جو تمہاری اولاد کو قتل کر رہے ہیں، یہ موسیٰ کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں، لہذا تم موسیٰ کو ساتھ دینا چھوڑ دو، ان کی نبوت پر ایمان مت لاؤ، ان کو الگ تھلگ کر دو۔ اس لیے انہوں نے قتل کروایا تاکہ لوگ گھبرا جائے، بھائی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دینے کا ورنہ اپنے اوپر بھی حالات آئیں گے، اس لیے چھوڑو۔ اس تاثر کو دینے کے لیے فرعون نے یہ کمبختی کروائی۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی سازش وہ تو بیکار جانے والی، ہلاک ہونے والی، ناکام ہونے والی۔ دیکھو دلال ہر جگہ گمراہی کے معنی میں نہیں آیا کرتا، یہاں کافروں کی سازش کے بیکار اور ضائع اور ہلاک ہونے کے معنی میں ہے۔ وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه، فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں، چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں۔ وليدع ربه، موسیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے۔ اس آیت کے مفسرین نے مختلف مطلب بیان کیے۔ پہلا مطلب کیا بیان کیا؟ کہ خالی خالی دم پاس مارنے کے لیے، خالی خالی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتا تھا، معجزات دیکھ کے یقین ہو گیا تھا، گھبرا گیا تھا اندر سے تو، لیکن خالی خالی، چھوڑو نا ابھی مارنا، چھوڑو ابھی مارنا۔ جیسے دو آدمی لڑتے ہوئے نا تو اپنے ایک کو پکڑ لیں تو وہ کہے چھوڑ میں ابھی مارا، چھوڑو چلے گا، نہیں دیکھے تو صحیح کتنا پانی ہے اس کے اندر، وہ تو پکڑے نہیں تو زور آ رہے، چھوڑ پکڑ مجھے زور آتا ہے، چھوڑ پکڑ مجھے زور آتا ہے، تو پکڑے نہیں تو زور آ رہے، نہیں چھوڑے نہیں تو ٹھنڈے پڑ جائے۔ تو خالی خالی فرعون نے ڈمفاس ماری، چھوڑو میں ابھی موسیٰ کو قتل کر ڈالوں، خالی لوگوں پر اپنا رعب دکھانے کے لیے۔ ابھی اندر کھانے تو پارٹی ڈر گئی تھی کہ کچھ ہوئے ایسا اپنے سے نہیں ہے۔ تو ضروری اقتل موسیٰ۔ نمبر دو، یہ اس کے عوام اس کو مشورہ دے رہے تھے، اور عوام کا مشورہ حقیقت پر مبنی تھا۔ عوام نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات ہے، اس لیے یہ واقعی نبی ہے۔ اس لیے عوام نے فرعون کو مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل مت کرنا۔ تو اس پر فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، یا ملکی مصلحت کے ماتحت فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ بعض سیاسی حالات ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو قتل کر دیں گے تو ملک میں شورش برپا ہو جائے گی، ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، ریلیاں نکلے گی، لوگ دھرنے دیں گے، اس لیے بھی حکومتیں دب کے ہاتھ کام نہیں کرتی ہے۔ تو ملکی سیاست کا تقاضا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ چھیڑے نہیں۔ اور یہ بات بھی ہو سکتی تھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون قتل کرنے جاوے تو لوگ یوں بات کرے، دیکھو نے اتنا بڑا بادشاہ ہو کر ایک بے سرو سامان آدمی کو مار ڈالا، اس میں ہمت ہوئے تو کوئی بڑے بادشاہ سے لڑنے جاوے، ایک بے سرو سامان کو مارا، کون سی اس نے ہمت کر کے دکھائی، تو لوگ اس کو طنز کرے، اس وجہ سے جو ہے وہ قتل سے رکا ہوا تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں تو وہ اپنی عوام کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں تو اس کو قتل کرنے والا تھا لیکن تم لوگوں نے کہا نہیں، اس لیے میں نے قتل نہیں کیا، یہ تمہاری رائے کا میں نے احترام کیا، احترام کیا، اور تمہاری رائے کے احترام اور احترام کے اندر میں نے ایسا کیا۔ یہ بھی ایک سیاسی چال ہوتی ہے۔ आदमी एक काम नहीं करना चाहता, इतने में दरख्वास्त आ गई तो कहो हो वाह वाह मेरे तो काम बन गए। तीन हजरात की दरख्वास्त के ऊपर जो है मैं अपने बयान को मुनक़ते कर रहा हूँ। मौली भुला ने सुनाया था कि एक मौली साहब जो है अफ्रीका गए तो मरहूम हाजी मूसा बोढ़ानिया से हमारे जामिया के जो साउथ अफ्रीका में ट्रस्ट है उसके वो ट्रस्टी थे और हमारे पढ़ने के जमाने में वो तकलीफ लाया करते थे तलबा से असातिज़ा से, बहुत मोहब्बत वो करने वाले और आवे तो तलबा में बयान जरूर करें। उनको उर्दू आती नहीं थी, गुजराती और इंग्लिश, तो गुजराती में ही बयान करें लेकिन करे वो, और चारे बयान में भी वो रो भी दे रहे। मोतीन साहब मरहूम भी तशरीफ लाते थे उनके बयान में और रो दे रहे। तो कोई उस्ताद गए हुए थे तो उन्होंने सब 15वां शाबान भी ऐलान कर डाला कि मुत्तम अल्सब आवेला है बयान करे। तो वो मौलाना को तो बयान करने आवे ही नहीं बिचारे को, तो पूरी ईशा की नमाज में वो पसीना पसीना हो गए कि आज फजे तो बयान करते आते नहीं और हाजी साहब ने तो ऐलान कर डाला है। फिर नमाज के बाद हाजी साहब हाजी मूसा बोढ़ानिया मरहूम यूँ समझे कि मौलाना बहुत लंबा बयान न करे 3-4 घंटे का, उनको ही नहीं खबर कि यहाँ क्या हो रहा है। तो वो खड़े हुए कि मौलाना आए हैं और माशाल्लाह हम शुक्रिया अदा करते हैं लेकिन आज बड़ी रात है, अमाल भी करने हैं, तस्बीहात भी पढ़नी है, इसलिए मौलाना इंशाल्लाह लंबा बयान नहीं करेंगे, आप लोग बैठे कोई जा रहे नहीं। तो मौल साहब को तो मिल गया पॉइंट। तो जब बयान करने बैठे तो भाई सात सभी बरात थे और उसके फजाइल इतने सारे हैं कि मैं बयान करूं तो न जाने कितना वक्त लगे, और जैसा हाजी साहब ने फरमाया अमाल भी करने हैं इसलिए बस मैं मुख्तसरन दुआ कराकर बात खत्म करेगा। उनको भी मौका मिल गया। तो फिरौन को भी कुछ ऐसा ही था कि उसको तो कत्ल तो करना ही नहीं था लेकिन अवाम पर डाल दिया कि तुम्हारी राय आई नहीं इसलिए मैंने कत्ल नहीं किया, ताकि अवाम के भी हौसले बढ़ जाए कि वाह 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 हमारी बात मान ली बादशाह है वक्त ने। जरूरी अक्तुल मूसा वलियद रब्बा, उसको चाहिए कि वो अपने रब को बुलावे। इन्नी अखाफ अन युबद्दिल दीनकुम, कुरान कहने लगा कि मुझे इस बात का खौफ है कि वो तुम्हारे दीन को कहीं बदल न डाले। दीन से मुराद कौन सा दीन? फिरौन जो अपनी पूजा करवाता था, इबादत करवाता था, वो दीन कि तुमको मेरी इबादत से छुड़वा करके एक अल्लाह की इबादत पर न ले जावे। बाद मुफस्सिरीन ने दीन सिद्दती मुराद लिया है। وَأَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَاد, और ये कि जमीन में कहीं फसाद न बरपा कर दे। देखो कैसा सियासी प्रोपेगंडा, एक नेक आदमी को बदनाम करने के वास्ते कैसी कैसी चालें चली जाती है। आज दुनिया में यही इसी चीज का दौरा है। وقال موسى اني عدت بربي وربكم, حضرت موسی علیہ الصلات والسلام نے کہا میں اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں اور تمہارے رب سے جو من کل متکبر, کہ ہر تکبر کرنے والے سے اللہ مجھے حفاظت میں رکھے, لا یؤمن بیوم الحساب, جو تکبر کرنے والا حساب کے دن کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو, اللہ ہر ایسے تکبر کرنے والے کے شر سے میری حفاظت فرمائے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. یہاں ایک بات یہ سمجھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ دعا ہے فرعون کے فتنے سے بچنے کے واسطے. جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی نے دشمن سے بچنے کی, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اس طرح یہ دعا موسیٰ علیہ السلام سے قرآن میں منقول ہوئی. ایک بات. دوسری بات کیا, من کل متکبرین کا مطلب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے تھے کہ یہ فرعون حامان نمرود نہیں, سارے عالم کے تمام متکبرین بھی جمع ہو جائے تو بھی میرا رب میری حفاظت کے لیے کافی ہے. تیسری بات, ربی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے ربکم کا لفظ استعمال کیا, اس میں موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کر دی کہ کسیوں فرعونیوں میرا اور تمہارا رب کوئی الگ نہیں, ایک اللہ ہے, تم فرعون کو رب قرار مت دو. مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں دعا میں فرعون کا نام نہیں لیا، نام رکھا کہ ہر قسم کے فتنے، متکبر، شریر، چاہے وہ فرعون ہو یا فرعون جیسے کوئی اور ہو، ان سب سے اللہ تو میری حفاظت فرما اور ان سب کے شر سے میں حفاظت اور پناہ چاہتا ہوں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا حاصل اور خلاصہ ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مشرف كذاب. ایک ایمان والا آدمی کہنے لگا فرعون ہی کے خاندان کا، یہ کون ہے ایمان والا؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون کے خاندان میں سے تو صرف آسیہ ایمان لائے تھے اور کوئی ایمان نہیں لائے تھا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جس کا دوسری جگہ قرآن میں تذکرہ ہے، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. وہ آدمی جو نبوت ملنے سے پہلے وہ کتی کے قتل والے واقعے کے وقت پر دوڑ کے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہنے آیا تھا نا کہ آپ چلے جاؤ، وہی آدمی یہاں پر مراد ہے. نمبر تین، آپ کہتے ہیں کہ فرعون کا چچا ذات بھائی مراد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، وہ مراد ہے. بات کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں اسرائیلی تھا، اور بات کہتے کہ نہیں فرعون کے خاندان کا تھا. اب اس کا نام کیا، بعض نے اس کا نام حزقیل بتلایا ہے اور کہتے ہیں کہ اسی نے تابوت بنایا تھا. کون سا تابوت؟ جس تابوت میں رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دریا میں ڈال دیا تھا، وہ تابوت بنانے والے یہی حزقیل تھے. یہی حزقیل اس وقت کے اوپر بھی کام آئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف داری میں فرعونیوں کو نصیحت کرنا شروع کر دیا. بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام حبیب تھا، بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام شمعان تھا. اس نے تقریر کرنا شروع کر دی. فرعون کا بھرا ہوا دربار، اس کی شان و شوکت، اور اس میں ایک آدمی کھڑے ہو کر کے تقریر کرے، کتنی ہمت کی بات ہے. اس سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا کہ اہل باطل کے سامنے حق نہیں چھپانا چاہیے، موقع کے اوپر کہہ ہی دینا چاہیے. چنانچہ اس نے بڑی جرأت اور بڑی ہمت کے ساتھ صحیح اور سچی بات بیان کر دی. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے خاندان کا ایک آدمی جو ایمان لا چکا تھا وہ کہنے لگا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین میں کون کون لوگ ہیں، تو صدیقین میں ایک اس آدمی کو بھی حضور نے شمار کروایا ہے، اور پھر اخیر میں حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا اور اس میں ان کی افضلیت کو بھی بیان فرمایا. تو پچھلی امتوں کے صدیقین بھی حضور نے بتلائے، اس میں ایک ان کو بھی حضور نے شمار کروایا ہے. یکتم ایمان، جو اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے. اس سے معلوم ہوا اگر کوئی آدمی لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہ کرے لیکن دل میں ایمان پکا ہو تو وہ بھی اللہ کے یہاں مومن ہی کہا جائے گا. اگرچہ نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ ایمان کے واسطے جس طرح دل میں تصدیق ضروری، اقرار باللسان بھی ضروری ہے، لیکن یہ اقرار باللسان ہر ہر موقع کے اوپر ضروری نہیں. ایک مرتبہ آدمی نے اقرار باللسان کر دیا کافی ہے, کوئی نازک موقع آیا تو دل کے اندر چھپا لینے سے بھی کام چل جائے گا. البتہ زبان سے جو اقرار ہوتا ہے اس کا اعلان ضروری نہیں کہ اس کو اعلان کرے, ایک مرتبہ زبان سے اقرار کر لے گا وہ کافی ہے. ہاں جب تک لوگوں کو اس کے ایمان کا علم نہ ہو تو ایسے موقع کے اوپر تو انسان کو بتلانا پڑے گا تاکہ آئندہ اس کے ساتھ لوگ ایمان والے جیسا معاملہ کریں. اس لیے کہ اگر لوگوں کو اس کے ایمان کا پتہ نہ چلا اور خدا نہ خواستہ وہ اچانک انتقال کر جائے تو لوگ اس کے ساتھ کافروں والا معاملہ کریں گے. اس لیے ایسے موقع کے اوپر تو اظہار کر دینا چاہیے. اب اس مومن کی تقریر دور تک چلی جائے گی جو فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کے بڑی جرأت مندی کے ساتھ تقریر کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے, اتقتلون رجلا, کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو؟ فرعون بولا نا ابھی کہ ضروری اقتل, اس کے جواب میں کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہو, ان یقول ربی اللہ, جو یوں کہے کہ میرے رب اللہ ہے, وقد جاکم بالبینات, جو تمہارے پاس کھلم کھلے ظاہری معجزات لے کر کے تشریف لائے, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, اگر یہ جھوٹے ہیں. دیکھو کتنا پیارا انداز اختیار کیا دعوت کا کہ اگر موسیٰ جھوٹے ہیں تو اس کے کذب کا وبال اسی پر پڑ کر کے رہے گا, اس کے کذب کا وبال اس کے اوپر پڑ کے رہے گا. دیکھو کوئی آدمی نبی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ سننے والوں کی رعایت میں کہہ رہا ہے, کیونکہ اس کو فرعونیوں کو بات سمجھانی ہے نا, اسی لیے ان کی رعایت میں یہ جملہ اس نے اپنی زبان سے بولا. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا, اور اگر موسیٰ سچے ہیں تو سنو, سچے کو جھٹلانے, سچے کی مخالفت, سچے کو قتل کرنے پر یصیبکم, تم کو پہنچ کر رہے گی, بعض الذی یعیدکم, بعض وہ عذاب جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی اگر موسیٰ واقعی سچے نبی ہے اور تم سچے نبی کو قتل کرو یا تکلیف دو تو تم کو بعض وہ عذاب پہنچ کر کے رہے گا جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے, پہنچ کے رہے گا. اسی لیے تم لوگ ہرگز موسیٰ کو قتل کرنے کی ابھی ہمت مت کرو. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے بعض کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ناحق قتل پر تو پوری سزا آئے گی, بعض سزا تھوڑی آئے گی. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عربی زبان میں بعض بول کر کے کل بھی مراد لیا جاتا ہے, اور انہوں نے شعراء کے اشعار مفسرین نے استشہاد میں پیش کیے ہیں کہ لفظ بعض بھی کل کے معنی میں آتا ہے. تو اس صورت میں یوں کہیں گے کہ تم کو وہ پورا عذاب پہنچے گا جو ایک نبی کے ناحق قتل کے اوپر آتا ہے. نمبر دو, بعض مفسرین نے یہاں دنیاوی عذاب مراد لیا ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی موسیٰ کے ناحق قتل پر اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا. کل عذاب کیا؟ دنیا اور آخرت کا, اور بعض عذاب کیا؟ دنیا کا. تو اس نے دنیا کا بعض عذاب مراد لیا, اس لیے بعض کا لفظ استعمال ہوا. نمبر تین, یہ لفظ بعض تلطف اور نرمی کے طور پر استعمال کیا تاکہ سامعین گھبرا نہ جائے, وحشت میں نہ پڑ جائے, اس لیے یہ لفظ بعض کو انہوں نے استعمال کیا. اتنا اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, اس آیت کے دونوں مصداق ہو سکتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ایسے آدمی کو جو حد سے آگے بڑھنے والا ہو, مشرک ہو, شرک کرنے والا ہو اور جھوٹا ہو. اگر اس کی مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اس جملے کی, ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, تو آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں وہ مصرف اور کذاب ہو ہی نہیں سکتا، لہذا موسیٰ مصرف اور کذاب نہیں ہے۔ نمبر دو، اگر اس سے مراد فرعون ہے تو پھر اس صورت کے اندر مطلب یہ ہوگا کہ جو آدمی نبی کو قتل کرنے کا عزم کر چکا ہو، جو الوہیت کا دعویٰ کرتا ہو، وہ آدمی مشرف اور کذاب ہے، اور ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت دیتے نہیں ہے۔ تو پہلی صورت میں موسیٰ علیہ السلام مراد، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، جس کو معجزات دیے گئے ہو وہ آدمی مشرف اور کذاب ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسے آدمی کو، اور جو آدمی مشرف اور کذاب ہو ہی نہیں سکتا، ایسے آدمی کے ساتھ تم لوگ ایسی بات مت کرو۔ یہ دونوں مطلب اس کے لیے گئے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ مفسرین نے چھیڑا ہے، وہ یہ چھیڑا ہے کہ اگر موسیٰ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ جھوٹے مدعی نبوت ہے، تو ان کے جھوٹ کا وبال ان کے اوپر پڑے گا۔ مسئلہ یہ چھیڑا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا اس کو قتل کیا جائے یا نہ قتل کیا جائے؟ تو گمراہ لوگ اس طرح کی آیتوں سے استدلال کرتے، کیا استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو آیت میں یہ کہا گیا نا کہ اگر موسیٰ جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کا وبال ان پر پڑے گا، تمہیں اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مضمون چل رہا ہے قتل کے جواب کے اندر۔ اس لیے جھوٹے مدعیان نبوت کو قتل نہ کیا جائے۔ محققین یہ فرماتے ہیں آیت کا اس طرح مطلب لینا صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات کیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعیان نبوت میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما ہوئے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، ان حضرات کے ساتھ کچھ صحابہ کرام نے شکال کیا اور ان کے قتل کی باتیں احادیث میں موجود ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جھوٹے مدعیان نبوت کو قتل کرنے کی گنجائش ہے، بلکہ ان کو قتل کر دینا چاہیے اگر وہ توبہ نہ کرے، تاکہ لوگ ان کے وبال اور ان کے شر سے بچ جائیں۔ آیت کا حاصل سیدھا سادھا اتنا ہے کہ بھئی یہ جو اگر جھوٹ بولتے ہیں دل پر تو اس کا وبال ان کو بھگتنا پڑے گا، تم قتل کر کے جو ان کے خون کے اندر اپنے ہاتھ کو کیوں ملوث کرتے ہو؟ اور بڑی بات یہ تھی کہ وہ آدمی جو دعوت دے رہا تھا اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا یقین تھا، اور موسیٰ علیہ السلام واقعی سچ تھے، اور فرعونیوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جھوٹ یقینی نہیں تھا، کیونکہ معجزات کی روشنی کے اندر ان کے دلوں کے اندر بھی ان کی سچائی کے امکانات پیدا ہو رہے تھے۔ اسی لیے اس مسئلے کے اوپر اس کے ذریعے استدلال کرنا غلط ہے، جو غلط لوگ اس طرح کا استدلال کرتے ہیں۔